أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال آية نمبر 55-75 تک. إن شر الدواب بے شک شر بدترین الدواب جانوروں میں سے یعنی جتنے بھی جانور ہیں. اب اصل میں کہتے ہیں چلنے پھرنے والوں کو, تو چلنے پھرنے والوں میں انسان ہوں جانور ہوں تمام ہی آ جاتے. اب ان سب میں بدترین سب سے برے کون ہیں, یعنی انسان نما حیوان, یہ انسان نہیں ہے اللہ کے نزدیک, عند اللہ اللہ کے نزدیک تم چاہے انسان سمجھتے رہو مگر یہ جانور تو کیا جانور سے بھی بدتر ہیں. کون؟ الذین کفروا فہم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے, ساری زندگی ایمان نہیں لے کر آئیں گے, وہ کفر پہ ہی مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ورسٹ اینیمل کہا ہے ان کو. جانور کی زندگی کیسی ہوتی ہے بتائیں؟ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا, یہ اس کی زندگی ہے نا. تو یہاں پہ کہا گیا کہ جو انسان بھی اس لیول پہ جا کے زندگی گزارتا ہے وہ بدترین ہو جاتا ہے. کیوں وہ بدترین کیوں ہیں؟ جانوروں سے بھی زیادہ ورسٹ, جانوروں میں بھی ورسٹ اینیمل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جانور کو تو کوئی عقل نہیں ہے, نہ اس سے کوئی ریکوائرمنٹ ہے اللہ کی طرف سے, کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. مگر انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, عقل دی سمجھ دی, پھر بھی وہ جانوروں کے لیول پہ جا کے جینے لگے, پھر بھی وہی کھانا پینا سونا یہی ہے اس کی زندگی رہ جائے, بچے پیدا کرنا شہوت اور لسٹ اور یہی اس کی سیکشوئل ڈیزائرز پوری کرنا بس یہی مقصد حیات بن جائے, اور وہ اپنے مالک کو نہ پہچانے, تو وہ تو ورسٹ ہو گیا نا. اوکے, پھر دوسرے جانور اس سے بہتر کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ جتنی ان کی عقل ہے وہ اس عقل کے مطابق تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں نا, مالک ان کو بلاتا ہے اس کی طرف دم ہلاتے ہوئے بھاگ کے جاتے ہیں. کتے کی مثال دیکھ لیں آپ, گھوڑے کی مثال دیکھ لیں آپ, کیسے وفادار ہیں اپنے مالک کے. لیکن جو ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے مالک کا ہی انکار کر دیتے ہیں, یہ دنیا کی لذتوں میں پہ ریجھے ہوئے ہیں, اللہ کے نزدیک اتنے برے ہیں, اتنے گر گئے اپنے مقام سے. چاہے وہ دنیا میں بڑے بڑے پروفیسر ہیں, بزنس مین ہیں, کوئی سائنٹسٹ ہیں, دنیا کے بڑے دماغ والے لوگ ہیں, لیکن اگر انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا کہ ہمارا رب کون ہے, تو وہ شر الدواب ہے اللہ کے نزدیک. اللہ اکبر, ایسے لوگوں کو انسان کا درجہ بھی نہیں دیا گیا اللہ. کیونکہ ہماری دیکھیں فضیلت جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی سمجھ دی, یہ ہمیں اوپر کرتی ہے نا دوسری مخلوقات سے. اب اگر اسی عقل سمجھ کو جیسے ہم کہیں کوئی آنکھیں ہیں اس کی لیکن وہ ٹکراتا پھر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں اندھے ہو گئے ہو تم, تو اندھوں سے بھی بدتر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندھے بیچارے کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں, تمہارے پاس تو آنکھیں تھی تم پھر بھی ٹکرا رہے ہو, تو تم اندھوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہتے ہیں نا. تو ان کے پاس دیکھو ان کے پاس تو عقل نہیں, ان کو تو عقل اللہ نے اچھی بھلی دی ہوئی ہے, عقل ہر چیز میں استعمال ہو رہی ہے سوائے رب کی پہچان کے. تو یہ شر الدواب ہے. اچھا اب یہاں پہ اس چیز کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات چل رہی تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہے. یہ اصل میں یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے. اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے 6 آدمیوں کے بارے میں آئی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیش کی خبر دے دی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ ان کے بارے میں بھی دیکھیں آپ, ہر آیت کا اس طرح سے دیکھیں کہ اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں جو حالات اس وقت تھے, اور ایک ویسے بھی کیونکہ یہاں پہ ایک عمومی بات بھی کی گئی کہ ورسٹ آف اینیملز جو ہے نا اللہ کے ہاں ایسے لوگ ہیں. آج آپ دیکھیں کئی ورسٹ آف اینیملز آپ کو زمین پہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر, اس لیے کہ بیچارے جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, جتنی ان کی عقل سمجھ سب چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, یہ اللہ کو بھولیں گے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ الذین حتى منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذین حتى منهم, وہ لوگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے عہد لیا تم نے اور پھر یہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرت، ہر دفعہ جب ان کو موقع ملتا ہے، جب چانس ملتا ہے اس عہد کو توڑتے ہیں، وہ ہم لا یتقون، ڈرتے بھی نہیں ہیں یہ۔ اب یہ آیت کس مطابق جا رہی ہے؟ اصل میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آیت یہود کے بارے میں جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے اندر یہود تھے، یہ مدنی سورت ہے نا، مدینہ میں یہود تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو تھوڑا سا وہاں کی ہسٹری کو سمجھے کہ جو اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے کہ وہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ یہود کے ساتھ معاہدہ کیے تھے، اور معاہدے میں کیا تھا کہ مدینہ کے اوپر جب اٹیک ہوگا تو سب مل کے مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور کبھی اس کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اس کو فالو کرنا ہے، اس عہد کو سب کے اوپر ضروری تھا، تمام یہود کے اوپر۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب بدر کا معرکہ ہوا تو انہوں نے عہد توڑ دیا، مشرکین مکہ کو اسلحہ بھی دیا، سامان جنگ سے بھی مدد کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو پھر ان لوگوں پہ بڑا رعب پڑ گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے عذر معذرت ایکسکیوزز کرنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، یہ ہے وہ ہے، اب آئندہ نہیں ہم کبھی عہد توڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پتہ ہے کہ کتنے زیادہ معاف کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب لیکن دیکھیں وہ اپنی نا وہ نہیں چھوڑتے، جو ان کی انسان کی جو اپنی سرشت ہوتی ہے نا وہ نہیں انسان چھوڑتا۔ تو احد میں کیا ہوا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ شروع میں تو مسلمانوں کو جیسے شکست کا نقصان کا ان کو پتہ چل گیا کہ شروع میں تو فتح ہوئی، اس کے بعد تو نقصان ہو رہا ہے، تو ان کا سردار جو تھا قاب بن اشرم، یہ خود سفر کر کے مکہ پہنچا، اور مشرکین مکہ کو اس بات کے اوپر ان کو کرایا کہ اب بس پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرو، اور مدینہ کے یہود جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے عہد چھیکنی کی۔ تو یہ لوگ اس طرح کے تھے، اسی بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب جب ان کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کو توڑا، بار بار انہوں نے کافروں کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ مدد کے وعدے کیے اور ان کو ابھارا کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان دیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، یعنی نہ ان کو آخرت کا ڈر ہے، نہ ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی انجام بد ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہود کے نا تین قبائل تھے مدینہ، تو ان کے ساتھ ہی، جس کو ہم اگر کبھی آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں میثاقِ مدینہ پڑھا ہو تو یہ وہ میثاقِ مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا نہیں رکھا کہ ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے اور عہد کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ تو کہا گیا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر تم پاؤ ان کو جنگ میں، اگر یہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نکل آئیں، انہوں نے تم سے عہد کیا ہوا لیکن ان کے کوئی لوگ چھپ چھپا کے اور میدان میں نکل آئے جنگ کرنے کے لیے بھی، فشرد بہم، تو مار بھگاؤ ان کے ذریعے، من خلفہم، ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکل آتے ہیں، گو کہ انہوں نے عہد کیا ہوا اوپر اوپر سے لیکن چھپ چھپا کے ایسے نکل آتے ہیں، بعد میں اگر ان کے پاس جائیں گے تو یہ کہیں گے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے لیکن ہمیں کیا پتہ یہ ہمارے کچھ لوگ چلے گئے، انہوں نے ایسا کیا، تو نہیں، اب اگر یہ جنگ بھی آپ کے ساتھ آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو ایسی سزا دیں کہ دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جائے، فشرد بہم من خلفہم، بگا دو ان کے ذریعے ان کو جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ جب میں نے آپ کو جیسے بتایا نا شرد کا، میں نے آپ کو کیا بتایا، جب ایک اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے باقی دیکھ کے بھاگ جائے، یعنی ایسی ان کو سزا دو کہ ان کے جو حمایتی جو ان کے طرفدار جو ان کے وہ ہیں نا پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھاگ جائیں، وہ بھی ہمت نہ کریں کبھی آپ کے خلاف لڑنے کی۔ تو ان کی خبر لیں پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا کہ بعد میں جا کے ان سے پوچھا جائے یہ کیوں آئے، یہ کیوں لڑے، تم نے تو معاہدہ توڑ دیا۔ نہیں، ان کو ایسا سبق سکھا دو کہ وہ آپ کے ساتھ معاہدہ توڑنے کی یعنی اس کی خلاف ورزی کی پھر یہ جرت نہ کریں، یہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ لعلہم یتذکرون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مطلب نہیں کہ کوئی انتقام لینا نہیں ہے یا غصے کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ان کو سزا دینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان وہ بھی ہوش میں آ جائیں۔ یتذکرون نصیحت پکڑ لینا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ اس قبیلے کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے یا اس قوم کے پاس جائیں گے ہم نے تو اجازت نہیں دی ہوئی تھی، ہم نے تو نہیں کہا تھا، آج بھی ملک ایسے کرتے ہیں نا۔ لیکن نہیں، اب ان کو سزا دو، ان کو سبق سکھا دو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر اگر تمہیں خدشہ ہو، خوف ہو کسی قوم سے خیانت کا، فَانْبِذْ تو ڈال دو، إِلَيْهِمْ طرف ان کی، عَلَى سَوَاءٍ برابری پر۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں یہاں پہ یہ جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، تھوڑا سا ان کو یہ سمجھ لیں کہ ان میں آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے۔ ان میں آپ کو جنگ بدر کے کانٹیکسٹ میں ہی سمجھیں بھی اس کو، ان میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو دشمن ہے اس کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں مسلمان تمہارے ایتھکس کیا ہونے چاہیے وہ بتایا جا رہے ہیں، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی فورن پالیسی کیا ہے؟ ظاہر ہے جب اسلامی مملکت ہوگی اس کی ٹریٹیز بھی ہوں گی ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی ایسا ملک ہے جو آپ کے ساتھ پھر بھی دشمنی کر رہا ہے، انڈر ہینڈ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے پیس کا، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمیں آج کی دنیا میں بھی جب ہم ورلڈ پولیٹکس دیکھتے ہیں یا فورن افیئرس کو دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ حق پہ کیا ہے اور کہاں پہ ہم غلطی پر ہیں۔ اگر تمہیں خدشہ ہو، تمہیں خوف ہو کسی قوم سے خیانت کا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قوم آپ کے ساتھ، ایک تو تھا نا انڈیویجول، کوئی انڈیویجول لڑنے کے لیے آ گیا، آپ اس سے لڑے اور اس کو ایسا سبق سکھایا، پیچھے سے چاہے وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے اس کو اجازت تھوڑی دی تھی، ہم نے تو اجازت نہیں دی تھی، پتہ نہیں یہ کیسے خود ہی لڑنے چلا گیا، تو اب اس بندے کو سزا ملنی چاہیے تاکہ اس کے قبیلے کو بھی جو پیچھے قوم ہے اس کو بھی سبق مل جائے، یا ہم یہ ایسے نہ کریں، بندے انفلٹریٹ نہ کریں بیچ میں سے۔ اب ہے اگر پوری کی پوری قوم آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خیانت کر رہی ہے، ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے جاسوس اس نے بھیجے ہوئے ہیں آپ کے ملک میں، آپ کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کے امن کے معاہدے ہیں، ٹھیک ہے، پیس ٹریٹیز ہوئی ہوئی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں کچھ ملک دوسرے کے ساتھ پیس کے معاہدے کیے ہوتے ہیں نا، جب بھی انہوں نے اپنی ایمبیسیز وہاں پہ کھولی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اوپر اوپر سے دوستی کے سارے معاملے ہوتے ہیں، لیکن اندر اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً سارے ملکوں کا یہ حال ہے، اندر اندر اپنے جاسوس بھیجے ہوتے ہیں جو ان کی ایسی سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، انہوں نے ہر ایک ملک کی ہے نا سیکرٹ ایجنسیز، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں کہ وہاں کی پتہ کر کے آئیں، چاہے اوپر اوپر سے ان کے ساتھ بالکل دوستیاں اور پیار محبت ہے اور معاہدے ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ جاسوس پکڑے جاتے ہیں۔ مسلمان اس طرح کام نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ دوست ہے، وہ پھر چھپ چھپ کے اندر سے جاسوسیاں نہیں کراتا، چھپ چھپ کے اندر اندر سے لوگ نہیں بھیجتا۔ اگر دوستی ہے تو دوستی ہے، لیکن اگر دوستی تبھی ہوتی ہے نا، آپ کی پیس ٹریٹیز ہوتی ہیں، آپ کے پیس کے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ تم سے دھوکہ کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے جس کو کہتے ہیں نا جھرا گھوم رہے ہیں، آپ نے ان کے جاسوس پکڑ لیے، آپ نے یہ کر لیا، اب آپ کیا کریں؟ یہ نہیں کہ اب آپ بھی خیانت شروع کر دیں، اب آپ بھی اپنے جاسوس بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اس سے خیانت نہ کرو جس نے تم سے خیانت کی ہو. یعنی کہ وہ اپنے بھیج رہے ہیں تو ہم بھی اپنے بھیجیں گے. بلکہ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِن، تم ڈال دو ان کی طرف برابری پر. مطلب کیا؟ اعلانیہ ان کے سامنے معاہدے کو توڑو کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ خیانت کیا، یہ دھوکہ کیا، آپ کا یہ جاسوس پکڑا گیا، یہ ایسے ہوا. اوپر یہ نہیں آپ اوپر اوپر سے معاہدہ، اوپر اوپر سے شیر و شکر ہو رہے ہیں، اوپر اوپر سے دونوں کے وزیر اور وزیر خارجہ مل رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں اور اندر اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. پھر سامنے ان کے معاہدہ ڈال دو. پھر یہ نہیں کرنا کہ یعنی دھوکہ نہیں دینا. اسی قوم کے ساتھ یہ خیانت کرنا ہے کہ اوپر اوپر سے معاہدہ اور اندر اندر سے دھوکے دینا، یہ جائز نہیں ہے. جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ دوسرا عہد کو توڑ رہا ہے تو کھلم کھلا سامنے آ کے اعلان کرو کہ ہم آئندہ اس عہد کے پابند نہیں ہیں، ہماری تمہاری ختم. ٹھیک ہے؟ سوا ان کا مطلب کیا؟ برابری پر. یعنی یہ اعلان ایسے ہے کہ مسلمان اور دوسرا فریق یعنی برابر برابری کی صورت پہ آ جائیں. ایسا نہ کیا جائے کہ اعلان ہی نہیں کیا اور ہم نے سوچا کہ ہمارے ملک میں اب یہ فلاں ملک کا جاسوس پکڑا گیا تو اب جی ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے اور یہ کریں گے. نہیں، پہلے ان کو بتاؤ کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم. ایسا کبھی کوئی آپ کو ہسٹری میں یاد آ رہا ہے؟ اسلامک ہسٹری میں جب صلح حدیبیہ کا ختم کیا تھا تو انہوں نے، کافروں نے مدد کی تھی، ایک مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا ان کے اوپر اٹیک کیا تھا اور ان کو مارا تھا، جبکہ یہ معاہدے میں تھا کہ ہمارے حلیف کو بھی نہیں آپ چھیڑو گے. تو پہلے ان کو اعلان کیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ چپ کر کے فتح مکہ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، ایسے نہیں کیا تھا. اعلان کرو پہلے. فم بیز کا مطلب یہ ہے کہ پھینک دو، ڈال دو ان کی طرف اللہ سوائن، برابری کے اوپر. ٹھیک ہے؟ یہ ہے اسلام کا عدل اور انصاف. خیانت کرنے والے دشمن کو بھی دیکھیں اس کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کیا گیا. ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. مسلمانوں کو یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ دشمنوں کے بھی حقوق کی حفاظت کرنی ہے تم نے. عہد کو واپس لینے سے پہلے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم اپنا عہد ختم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آج سے ہمارا عہد معاملہ ختم ہے. اس سے اندازہ لگائیں اسلام کس طرح کا اخلاق دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو. میں کہتی ہوں ہم لے کے ان آیتوں کو، اللہ اکبر، ہم کیا لے کے جائیں گے. ویسے کہتے ہوئے بھی شرم آتی کہ آج تو ہم خود ہی نہیں ان پہ عمل کرنے والے، ہم کیا لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. وہ کہیں گے آپ تو خود ہی نہیں اس پہ عمل کرتے. اسلام کی پالیسیز دیکھو کیسی ہیں. مسلمان چھپ چھپ کے اور دھوکہ دے کے وار نہیں کرتا، اندر اندر سے انفلٹریٹ نہیں کرتا، وہ اوپر سے بتاتا ہے. اور یہ آج کی دنیا میں میں آپ کو ایک مثال سے دیتی ہوں. اول ہمارا ملک دارالاسلام نہیں ہے، لیکن اگر وہ دارالاسلام ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر ہم ان پالیسیز کے اوپر چلتے. شاید کچھ لوگوں کو یہ بات اس بری لگ بھی لگے، لیکن جو حق بات ہے، مولانا مودودی نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر جو بھی ہماری پالیسی ہے، تو دیکھو جب ہم نے کسی ملک کے ساتھ، یا تو ان کے ساتھ آپ ٹریٹیز نہ کریں، یا تو ان کے ساتھ پیار اور محبت اور ان کے ساتھ دوسرے تعلقات نہ رکھیں، سفارتی تعلقات بھی رکھے ہیں، سب کچھ رکھا ہے، پھر بیچ بیچ میں سے آپ اپنے لوگ بھی بھیج رہے ہو کہ جی یہاں پہ جا کے مجاہدین وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. جب آپ نے کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو، یا تو پہلے ان کو بتائیں کہ نہیں ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ختم ہے، اب جنگ ہے تو جنگ ہی ہے، پھر جو مرضی کرو، پھر جاسوس بھی اپنے بھیجو، پھر یہ. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اوپر اوپر سے آپ نے اس کو شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہے، اوپر سے امن اور آشتائیں اور اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت، اور اندر سے آپ اپنے انفلٹریٹ بھی کر رہے ہیں اپنے لوگ، اندر اندر سے جاسوسیاں بھی کریں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو تو وہ ان کی برائی ان کی خیانت پہ, تم نے خیانت نہیں کرنی, وہ خیانت کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, کتنا فیئر ہے ایک مومن, سبحان اللہ, مسلمان کا اخلاق کتنا زبردست ہے. یعنی پھر سوچیں کہ دنیا بھی اس کو ٹرسٹ کرے گی کہ یہ ایک چہرے والا ہے, یہ دو چہرے والا نہیں ہے. اور ہمارے پر سب سے زیادہ الزام ہی یہی لگتا ہے, دنیا والے یہی لگاتے ہیں کہ یہ تو اوپر اوپر سے کچھ دکھاتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہے, اندر سے کچھ اور کام کرتے ہیں. اگر آپ نے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا نا اس کو, تو پھر یہ خیانت نہیں ہوگی. لیکن اگر اعلان نہیں کیا اور بیچ بیچ میں سے کچھ کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے. اب اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں, جو کہ ابو داؤد میں بھی, ترمذی نسائی میں بھی ہے, کہ حضرت معاویہ جو تھے ان کا ایک قوم کے ساتھ ایک معاہدہ تھا ایک فکسڈ ٹائم کے لیے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس معاہدے کے دنوں میں اپنا لشکر اور سامان جنگ اس قوم کے قریب پہنچا دے, تاکہ جو ہی معاہدہ ختم ہو, اس کی ٹائم فریم ختم ہو, تو فوراً دشمن پہ حملہ کر دیں. مگر عین اس وقت جب معاویہ اپنا لشکر اس طرف روانہ کر رہے تھے, ایک آدمی, بوڑھا آدمی گھوڑے پہ سوار, بڑے زور سے نعرے لگا رہا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر وفا ان لا غدر, کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, جو وعدہ ہے اس کو توڑا نہ جائے, ہم معاہدہ کو پورا کرنا ہمیں چاہیے, اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جس قوم سے کوئی صلح یا جنگ بندی کا, جنگ کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, اس کا معاہدہ ہو جائے تو چاہیے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولے نہ باندھے, یعنی تیاری بھی نہیں کر سکتے کہ اب آپ تیاری کر کے ان کے پاس لے کے کھڑے کر دیں اپنی فوج اور کہیں کہ جو ہی معاہدہ ختم ہوگا تو ہم شروع کر دیں گے. نہیں, معاویہ کو اس کی خبر ہوئی, دیکھا تو یہ کہنے والے بزرگ جو تھے صحابی رسول تھے, تو انہوں نے فوراً اپنی فوج کو واپس کر دیا. یعنی جب میعاد ختم ہوگی تب پھر لے کر جائیں گے, پھر آگے جا سکتے ہیں, لیکن جب تک میعاد ختم نہیں ہوئی آپ کیسے ان کے سر پہ لے جا کے کھڑے کر رہے ہیں, جب آپ اس وقت پیش قدمی بھی کر رہے ہیں تو معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس قدر اسلام سینسیٹیو ہے معاہدوں کے بارے میں. اور آج ہم مسلمان دیکھیں انڈیویجول لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی, معاہدے, کانٹریکٹس یا ہم وعدے, ان کے کوئی پاس نہیں ہے. جب آپ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں نا, پھر تو جیسے بدر میں بھی ہوا, جاسوس بھی بھیجے گئے, مسلمانوں کے جاسوس تھے جو دیکھ کے آ رہے تھے بھائی کتنے لوگ ہیں, کدھر ہے, کدھر سے آرمی آ رہی, کیا ہو رہا, وہ ایک الگ بات ہے. مگر ایسے نہیں آپ کر سکتے, معاہدے کر کے نہیں کر سکتے. اور یہی چیز یہود کرتے تھے, یہود کا یہ کام تھا کہ اوپر اوپر سے معاہدہ کیا ہوا ہے, اندر اندر سے جا جا کے ان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں, مشرکین مکہ کو ابھار رہے ہیں, ادھر کر, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا پھر. مسلمان کا تو کردار ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ان لوگوں کا کردار ہوتا تھا. اور آج شرم آتی ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم کس قدر گر چکے ہیں. اللہ اکبر, ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا, اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت لے گئے, وہ آگے بڑھ گئے. یعنی وہ لوگ جو جنگ بدر سے بھاگ گئے, کافر جو تھے جو بھاگ گئے, بچ کے نکل گئے, یا جو آئے ہی نہیں, اب وہ پتا ابو لہب تو آیا ہی نہیں تھا, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گئے ہم سے. انہم لا یعجزون, وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے, یعنی اللہ کے قبضے سے کہیں نکل نہیں سکتے. تو بدر کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا شکر ہے ہم تو بچ گئے نا, ہم تو بچ کے واپس آ گئے, یا ہم تو گئے ہی نہیں ساتھ. نہیں, اللہ تعالیٰ کی جو وہ طاقت ہے اس کا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو, یہ نہ سمجھو کہ جنگ میں تو اللہ کی طاقت ہے تو اس کے علاوہ نہیں اللہ پکڑ سکتا کیا, اللہ سے بھاگ نہیں سکتا کوئی. اور عام معنی میں بھی اس میں سبق ہے, کوئی اللہ کا نافرمان اگر کسی مصیبت سے نجات پا لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے دیکھو میں تو بچ گیا نا, دیکھا میں نے تو یہ کام بھی کیا اور مجھے کچھ نہیں ہوا, اور توبہ بھی نہیں کرتا, اپنے جرم پہ ڈٹا رہتا ہے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹ گیا, وہ اپنے آپ کو بچ, یہ نہ سمجھے کہ بچ نکلا ہے. ہر وقت تم اللہ کی گرفت میں ہو. اگر اس مصیبت میں سے نکل آیا اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے بھی پکڑ سکتا ہے, کسی مصیبت میں ڈالے بغیر بھی پکڑ سکتا ہے. تم اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے, کیونکہ ہم مصیبت جب آتی ہے تو اس وقت تو بڑھتے بہت اس کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مصیبت ہے تو بہت اپنے ہاں آپ کو سیدھا کرنے کی سوچتے ہیں کہ مصیبت ہے تو ہم پتہ نہیں ابھی پکڑے گئے ہیں. لیکن مصیبت جو ہی ٹل جاتی ہے تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ کی گرفت سے بھی شاید نکل گئے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور یہاں پہ اب اس آیت میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا ہے, اپنی تیاری رکھنے کا. بدر میں تو بغیر تیاری کے ہی آنا پڑا تھا, مگر اب آئندہ کے لیے تمہاری کیا ہونی چاہیے اسٹریٹجی, کہ تیاری کے ساتھ تم اپنے آپ کو رکھو ہمیشہ. اور یہ صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں, ہر دور کے مسلمانوں کو یہی حکم ہے. آئے دو, تیار رکھو, لہم لیے ان کے, یعنی دشمنوں کے لیے, تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تم تیاری رکھو. مستطاع تم, جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا ان کے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں, جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تم جمع کر لو. کس میں سے؟ من قوت, ان قوت میں سے. قوت کیا چیز ہے؟ یعنی اس کو نکرہ کہا گیا نا, قوت ان, کوئی بھی یعنی قوت, قوت میں سے یعنی آل مٹیریل ریسورسز اس میں آ جاتے ہیں. جتنی بھی دفاعی سامان ہے, جتنی مقابلے کے لیے چیزیں ضروری ہیں, چاہے اس کے اندر اسلحہ ہو, سواریاں ہوں, چاہے اس کے اندر جنگی مشقیں ہوں, ایکسرسائزز ہوں, چاہے اس کے اندر جنگ کی اور اسٹریٹجی سیکھنا ہو, یعنی ہر طرح کی چیزیں. قوت اس لیے کہہ دیا گیا کہ ہر زمانے میں یہ چیزیں مختلف ہوں گی. کسی زمانے میں تو تلوار, نیزے اور یہ تیر ہوتے تھے, اب کے زمانے میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو قوت ہر زمانے اور ہر ملک اور ہر حالات کے مطابق جو اس زمانے کے لیے ضروری ہے اس مطابق اپنی تیاری رکھو. قوت میں سے لے کے رکھو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. آج اگر اٹامک اس کا زمانہ ہے تو اٹامک انرجی کا زمانہ ہے تو اس کے مطابق اپنی قوت تم تیاری رکھو. آج اگر جہازوں کا زمانہ ہے تو ٹینکوں اور سب میرینز اور نیوی اور ان کی چیزوں کا زمانہ ہے تو اسی مطابق اپنی قوت گیدر کرو. اور اس کے لیے جس علم کو سیکھنے کی ضرورت بھی پڑے وہ اگر اس نیت کے ساتھ سیکھا جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ڈیفینڈ کریں گے اور کفار سے مقابلہ کیا جائے گا اس سے, تو وہ بھی جہاد کے حکم میں آتا ہے. وہ بھی اس حکم کی, قرآن کی اس آیت کی کے اوپر عمل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کبھی بھی, اگر کوئی دارالاسلام میں رہتا ہے تو یہ کبھی نہ سمجھا یہ کیا فائدہ اسلحے کے اوپر خرچ کرنے کا, کیا فائدہ, ہمیں تو لوگوں کی ضروریات پہ خرچ کرنا چاہیے, دفاع پہ خرچ کرنے کی, ڈیفینس کا بھی ایک ایکسپینس ہوتا ہے نا جس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے, بجٹ میں سے ایک حصہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو جی ہمیں تو اس سے بہتر ہے ملک میں یہ بنائی جائیں, سڑکیں بنائی جائیں, لوگوں کی فلاحی کام کیے جائیں, یہ کیا فائدہ اس میں خرچ کرنے کا کہ اتنے جہاز وہاں سے خرید رہے ہیں, اتنے یہ وہاں سے خرید رہے ہیں. نہیں, ٹھیک ہے ان چیزوں پہ بھی خرچ کیا جائے, تعلیم پہ بھی خرچ کیا جائے, غریب لوگوں کے لیے بھی خرچ کیا جائے, مگر کسی دارالاسلام میں دفاع, ڈیفینس کی تیاری کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. دیکھیں یہاں پہ حکم آیا ہے. بعض لوگ کیونکہ اس پہ بہت اعتراضات کرتے ہیں کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, یہ کیا ضرورت ہے. نہیں, یہ ضرورت ہے, اس کو بھی اپنی تیاری مکمل کر کے رکھو. اور یہ اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوتا, بس ہم نے اللہ کے اوپر توکل کیا, جی ہم تو بس اسی طرح, بس دیکھو بدر میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم بھی ایسے ہی بس رہیں گے, ایسے نہیں ہے. مسلمان کو کیا کہا گیا, اس طرح سے اپنی تیاری کرو. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے لڑنے کے لیے ضروری ہے ہر علاقے ہر وقت کے لیے, اس کے مطابق اس کی مناسبت سے اپنی تیاری رکھو. اچھا, تو جو تم استطاعت رکھتے ہو, جو قوت میں سے جتنی بھی قوت تم جمع کر سکتے ہو, خاص طور پہ اس زمانے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو کہا کہ یہ قوت ہے, یعنی تیر اندازی مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا تھا کہ اس سکل کو حاصل کرو, نشانہ بازی, تیر اندازی, آج بڑے بڑے تیروں کا زمانہ ہے، جیسے کہ میزائل ہیں، یہ ہیں، آئندہ دور میں اور نئی نئی ٹیکنالوجیز آ جائیں گی، تو مسلمان ان کی جو مسلمان افواج ہیں وہ ان کی تربیت حاصل کریں، اس کو ایسے ہی بیکار چیز نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سبحان اللہ کہاں کہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ دین بس نماز روزے اور اس کا نام ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں سبحان اللہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کا دماغ کتنا کھلتا ہے کہ کہاں کہاں تک کون سی چیزیں، یہ بھی ہمیں قرآن ہی تعلیم دیتا ہے کہ اس میں بھی اجر ہے، یہ بھی قرآن کی آیات کے اوپر عمل ہے کہ جب ہم ان چیزوں کا بھی علم لے کر اور اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کیا، اب کہنے کو یہ کہا جائے گا یہ تو دنیاوی تعلیم ہے، اب یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سیکھو ان چیزوں کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، جب آپ کے ملک اس کو بنانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے، وہ بنا ہی نہیں سکتے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے محتاج ہیں، ان سے خرید لو، ان سے خرید لو، نہیں، خود اس کے اندر علم لو، خود کفیل بنو، خود اس ٹیکنالوجی میں آگے جاؤ۔ کہ پھر وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ بھی کہا گیا، رِبَاطِ الْخَيْلِ کیا ہے؟ باندھنے میں سے گھوڑے، یعنی اس زمانے میں دیکھیں نا گھوڑوں کے اوپر ہی تو جا کے جنگیں کی جاتی تھی، گھوڑوں کے ذریعے ہوتی تھی نا، تو گھوڑے کو بھی کہا گیا حدیث میں کہ اس کی پیشانی سے قیامت تک خیر باندھ دی گئی، خیر اس کی، اور گھوڑے کو پالنا خاص طور پہ جہاد کے لیے اس کو پالنے کے میں بھی اجر بتایا گیا۔ تو یہاں پہ باندھے ہوئے گھوڑے کا مطلب کیا، یعنی جہاد کے لیے ان کو پالنا، اس کے لیے ان کو جمع کرنا، اور اس زمانے میں کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے یا قوم کو فتح کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز تھی اور مفید چیز تھی وہ گھوڑا تھا، تو اس کو بھی اجر کا باعث کہا گیا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ یہ بھی الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ گھوڑے تین طرح کے ہیں، رحمان کے، شیطان کے اور انسان کے۔ شیطانی گھوڑے وہ ہیں جو یہ گھوڑ دوڑ میں جو شرطیں لگاتے ہیں اور جوئے کھیلتے ہیں نا ان کے اوپر، یہ جو ریس لگاتے ہیں اور اس کے اوپر شرطیں کرتے ہیں، وہ ہیں شیطانی گھوڑے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے پالنے والے جو ہیں نا وہ تین قسم کے، ایک تو اجر و ثواب پانے والے، ایک کو نہ ثواب ملتا ہے نہ عذاب، اور ایک عذاب والے، عذاب بھگتنے والے۔ جو جہاد کے ارادے سے پالے جائیں اس کے گھوڑے کا چلنا پھرنا، اس کا چرنا چگنا باعث ثواب ہے، چاہے وہ کچھ کھا بھی رہا ہے، چل پھر بھی رہا ہے، وہ بھی باعث ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی رسی توڑ کے کہیں چڑھ جائے تو بھی اس کے نشانات قدم اور اس کی لید پر اس کے پالنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ کسی نہر پہ گزرتے ہوئے وہ پانی پی لے، اگرچہ مجاہد نے پلانے کا ارادہ نہیں بھی کیا، تب بھی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ گھوڑا اپنے پالنے والے کے لیے بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور جس شخص نے گھوڑا اس نیت سے پالا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، یعنی سواری کے لیے اپنی کہیں جانے، یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، پھر اللہ کا حق بھی اس کی گردن اور اس کی سواری میں نہیں بھولا، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، یعنی نہ اس کو اجر ہے نہ گناہ ہے۔ جیسے ہم اپنی گاڑیاں رکھتے ہیں، وہ نہیں کہیں بھی استعمال ہو رہی، نہ کسی جگہ پہ جانے کے لیے، کوئی تعلیم کے لیے، نہ کوئی مسجد جانے کے لیے، بس ہم اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے، لیکن اس میں نہ فخر کرتے ہیں نہ کچھ ہے، تو وہ بھی اجر کے لیے۔ لیکن تیسرا وہ شخص ہے جس نے فخر ریا کے طور پہ پالا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پالا، تو وہ اس کے لیے وبال ہے اور اس کی گردن پہ بوجھ ہے۔ سیم ایز گاڑیوں کے لیے، فخر و ریا کے طور پہ اگر آپ نے رکھی ہوگی کہ یہ گاڑی ہے تو لوگ مجھے دیکھ کے سوچیں گے کہ یہ کتنی امیر ہے یا کتنی، کون سی اس کے پاس لیٹسٹ گاڑی ہے، تو وہ انسان کے ذمے وبال ہے، وبال۔ اور آج لوگ گاڑیاں رکھتے ہی اس لیے کہ جو ہے نا ہماری شو ہو، شو آف کے لیے، یہ والا نام ہوگا تو پھر ہے، کتنے لوگوں کی یہ نیت ہوگی کہ یہ گاڑی کمفرٹیبل ہے یا یہ چلتی زیادہ ہے تو اس لیے اس کو رکھا جائے۔ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا، ان کے جو نام ہیں وہ بہت مشہور ہیں، یا ان کے ناموں کو بہت زیادہ بڑے، پتہ نہیں بڑے بڑے برانڈ نیم ہے، تو اس وجہ سے رکھی جاتی ہیں، ایک دیکھتے ہی دوسرے بندے امپریس ہو جائیں کہ یہ والی گاڑی ہے اس کے پاس۔ سبحان اللہ، کہ گاڑیاں بھی انسان کے لیے قیامت کے دن بوجھ ہو جائیں گی اور وبال ہو جائیں گی اور سزا کا باعث بنے گی۔ ہاں، جو گاڑی اس لیے استعمال ہوتی ہوگی کہ نیکیاں اس سے کمائی جائیں، اللہ کے راستے میں چلائی ہے، وہ تو باعث اجر ہی ہے، جیسے یہ گھوڑے کی بات۔ اور ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے کہ ہر عربی گھوڑے کو، یعنی ایک طرح کا گھوڑا، کہ ہر صبح وہ دو دعائیں اس کو کرنے کی اجازت ملتی ہیں، تو اس کی پیشانی سے بھلائی لکھی ہوئی ہے، گھوڑوں والے فرمایا اللہ کی مدد میں، کیونکہ اگر اس کو کوئی نیکی کے ساتھ جہاد کے ارادے سے پالنے والا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہر وقت کوئی اپنے ہاتھ سے خیرات کر رہا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ حالانکہ کیا ایک بندہ سوچے کہ آج تو گھوڑا ہی پال رہا ہے نا، ابھی اس کو بھی کوئی دنیاوی کام سمجھ سکتا، لیکن دیکھو جب اس نیت سے کوئی گھوڑا پالا ہوگا تو کیسے اس کی وہ اس کا اجر کتنا بڑا وہ پا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی اگر اس کو سمبولک لیا جائے تو اسلحے کی کو لے جانے کے لیے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، یا جو فوج ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، جو بھی چیزیں ہیں، کوئی جہاز آج کل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ بھی آج گھوڑے کی ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں یا جو بھی اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا، اسی لیے ہارس پاور کہا جاتا ہے نا اس چیزوں کو، کہ اتنی ہارس پاور ہے، گھوڑے کی طاقت کا آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس میں آپ یہ ساری چیزیں آپ پھر لے سکتے ہیں کہ جو بھی ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں اس راستے کے لیے استعمال ہوں ان کو بھی اس کے اندر کہا گیا کہ تیار رکھو۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سب اللہ کے راستے میں استعمال ہونے والی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہیں کہ اگر آپ کسی مشرق ملک میں ہیں تو آپ وہاں کے لیے تیاری شروع کر دیں، ان کو ایٹم بم بنا کے دے دیں، ان کو جو ہے نا اس طرح کا اسلحہ بنا بنا کے دے رہے ہیں، ریسرچز کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک ملک کا مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک مسلمان نے ان کو یہ بنا کے دیا، یعنی مشرق ملک کو۔ تو یہ کوئی یہ نہیں جس ملک میں رہتی ہوں وہیں کے لیے میں کریں، نہیں، یہ خالصتاً دارالاسلام کے لیے، خالصتاً ایک اسلامی ملک کے لیے۔ دوسرا اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاد کا اصل مقصد کیا ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنا۔ اور دفاع جو ہے نا ہر زمانے اور ہر قوم میں ہر ٹائم میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَاهِدُ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، کہ مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، زبان سے بھی آپ ڈیفینس کرتے ہیں اپنے ریلیجن کا، قلم سے بھی کرتے ہیں۔ جب آپ اسلام کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، قرآن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، آپ کے نبی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو آپ نے زبان سے ہی کریں گے نا، قلم سے کریں گے یہ جہاد۔ اس کے لیے بھی سامان جمع کریں، اور اس کا سامان کیا ہے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ ڈیفینڈ کریں گے نا، علم ہی نہیں ہے تو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ زبان سے آپ کی زبان کی کیا قوت ہے؟ وہ علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جانیں اس میں لگائیں، آپ کی قلم کی کیا قوت ہے جب آپ کے پاس علم ہوگا؟ تو یہ بھی یعنی قوت کے اندر آ جاتا ہے کہ زبان سے جہاد بھی قوت ہے، اور وہ قوت کیسے آپ کو ملے گی؟ جب آپ علم حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ان چیزوں کے لیے بھی، ان سب چیزوں کے لیے مال بھی چاہیے، بجٹ کا بڑا حصہ اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے، پھر زبان کی طاقت بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، قلم بھی ایسے چاہیے جو یہ کام کریں۔ اور آج تو بہت بڑی قوت جو ہے نا وہ میڈیا ہے، میڈیا، کیونکہ آج میڈیا کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی ہیں اور جنگوں کا رخ بدل دیا جاتا ہے، لوگوں کی سوچ بدل دی جاتی ہے۔ آج ماں بچوں کی تربیت نہیں کرتی، میڈیا کرتا۔ تو جب قوت کی بات ہو نا تو صرف اسلحوں کو نہ سوچیں۔ آج میں نے آپ کو بتایا نا، ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ آج دنیا میں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، اگر اسلحہ کا ساتھ دیکھ جائے تو بہت کم، بہت ہی کم، وہ بھی مسلمانوں کی ہی آپس میں ہو رہی ہیں، دوسروں کی تو کوئی نہیں ہو رہی۔ تو آج کیا ہے جو پورے اراؤنڈ دا گلوب آج جو جنگ ہو رہی ہے نا، وہ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اس میں ہماری زبانیں بند ہیں، اس میں ہم ہیں ہی نہیں کہیں نظر آتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے اس معاملے میں، نہ ہم اس معاملے میں مال خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی میڈیا کے اوپر اتنی دسترس ہو کہ ہم اس کے اندر یعنی اپنا کنٹرول کر سکے، وہ بھی نہیں ہے۔ کیا تو قوت آج جو جمع کرنی ہے نا ہم نے، وہ ان میدانوں میں کرنی ہے جن میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتائی بھی ہے شاید بات، کہ ربیع الرائی کی، بہت بڑے فقیہ، محدث، حافظ، عالم تھے، بہت بڑے، اور بڑے بڑے آئمہ کرام جو ہیں وہ ان کے شاگرد رہے ہیں. اور ان کی سٹوری کیا ہے کہ ان کے والد لڑنے کے لیے چلے گئے تھے اور اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دے گئے تھے جاتے وقت، اور کہہ گئے تھے کہ یہ بھائی کام آئیں گی، اور بیوی اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی. وہ چلے گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 27 ایئرس تک جہاد پہ رہے. 27 ایئرس کے بعد گھر آتے ہیں، لوٹتے ہیں، اگر کا دروازہ کھلا اور اندر آ گئے تو ایک نوجوان سامنے آؤ، اس نے غریبان سے پکڑ لیا کہ تم کون ہو، میرے گھر کے اندر ایسے گھسے آ رہے ہو. نے کہا میرا گھر ہے. نے کہا یہ کون سا تمہارا گھر ہے، یہ تو میرا گھر ہے. عورت نے اندر سے آواز سنی تو وہ دوڑی آئی اور دیکھا کہ باپ اور بیٹا دست و گریباں ہیں. بیٹے کو کہا کہ یہ تو تمہارا باپ ہے، اور شوہر سے کہنے لگی یہ تو آپ کا بیٹا ہے جو آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ بیٹا پیدا ہوا. خیر دونوں گلے ملے اور پھر بیٹھے اور باتیں ہوئیں، اور بہت دیر تک رات باتیں ہوتی رہیں. رات کا وقت تھا، صبح ہوئی تو باپ اٹھے اور پوچھا کہ کہاں ہے ربیع. فروخ ان کا نام تھا. فروخ نے پوچھا کہ ربیع کہاں ہے، تو ماں نے بتایا وہ تو کب سے مسجد جا چکے. وہ گئے اور نماز پڑھی، فجر کی نماز مسجد میں پڑھی. اس کے بعد بوڑھے ہو چکے تھے ظاہر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، اور دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، پہچان نہیں پا رہے اتنی دور ہے، نوجوان ہے، اتنا زبردست خطبہ دے رہا ہے، اتنی زبردست اسپیچ کر رہا ہے، اتنی زبردست علم کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت متاثر ہوئے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سے پوچھا یہ کون ہے جو کہ اتنا زبردست، اتنا عمدہ کلام بیان کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ یہ کون ہے، یہ تو فلاں کے استاد اور فلاں کے استاد اور حسن بصری کے اور فلاں کے اور یہ اس کے. تو مسلمانے لگے اچھا، کہنے لگے ان کا نام تو ربیعہ رائی ہے، پہچان گئے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. واپس آئے گھر، بہت خوش تھے. بیوی سے پوچھا وہ 30,000 اشرفیوں کا کیا ہوا جو میں تمہیں دے کے گیا تھا. بیوی نے بتایا یہ وہ 30,000 اشرفیاں ہی ہیں جو یہ بیٹا آپ نے پایا ہے، اتنا بڑا عالم، یہ وہ 30,000 اشرفیاں ہی ہیں. آپ کو 30,000 اشرفیاں پیاری ہیں، ایسا بیٹا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ بیٹا، کہ وہ 30,000 اشرفیاں انہوں نے بیٹے کے علم کے حصول کے لیے خرچ کی. باپ نکلا وہ اللہ کے راستے میں، وہ ایک طرح کا جہاد کر رہا ہے، اور دوسری طرح کا جہاد کیا ہے جو اس ماں نے اپنے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کیا، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو یعنی اس زمانے میں جو لوگ تھے نا وہ علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے تھے، اور سرحدوں کی حفاظت بھی جہاد کے میں بھی جاتے تھے. تو دونوں قسم کا جہاد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوت بھی حاصل کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اور اس کے علاوہ تم گھوڑے بھی باندھ کے رکھو اس کام کے لیے. کس کیوں، اس سے کیا کرنا ہے؟ تو رہیبون بھی، تم ڈراتے ہو ساتھ اس کے، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وہ عدو وکم اور اپنے دشمنوں کو، وہ آخرین من دونی ہیں اور کچھ ان کے علاوہ جو ہیں. یعنی اس کا کام یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑیں، بلکہ ان سے کیا ہے، ڈر جائے گا دشمن جو اللہ کا دشمن ہے. اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ظاہر ہے تمہارا بھی دشمن ہوگا. جو اللہ کے دشمن ہے نا وہ مومنوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اسی وجہ سے، اسی کلمے کی وجہ سے. تو وہ بھی ڈریں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈر جائیں. لا تعلمونہم، ان دشمنوں کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. یعنی وہ کچھ چھپے ہوئے تمہارے دشمن ہیں. تین طرح کے دشمنوں کی بات ہوئی، ایک اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن، اور وہ دشمن جو ان کے علاوہ ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو، ان دشمنوں کو نہیں، تیسری قسم کے دشمنوں کو تم نہیں جانتے، وہ ابھی چھپے ہوئے. ہو سکتا ہے اس سے مراد منافقین ہو، اور بعض جگہ پہ آتا ہے جیسے یہود ہیں، منافقین ہیں، تو وہ ایسے دشمن ہیں جو ابھی چھپے ہوئے، ان کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ اندر اندر تمہاری صفوں میں ہی ہیں، وہ اندر اندر سے کاٹتے ہیں، لیکن اللہ تو ان کو جانتا ہے. तो वो भी डर जाएंगे जब तुम्हारी इतनी तैयारी और ऐसी देखेंगे ना, तो वो भी डरे में हमला करने की कभी या तुमसे मुकाबला करने की कभी सोचेंगे ही नहीं। और आज आप देख लें दुनिया में जो जिनको कहा जाता है सुपर पावर्स, उनके ऊपर हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उनकी तैयारी इतनी है, इसलिए कि उनका रोब इतना है। तो जब कोई कौम या ये जो बड़े बड़े मुमालिक हैं, G8 कहा जाता है, ये कहा जाता है, वो इतने तरक्की याफ्ता और इनकी इतनी इन्होंने कुव्वत जमा कर ली हुई है कि कोई उनको नजर उठा के नहीं देखता। तो इसलिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये नहीं कि लड़ना ही जरूरी है, बल्कि इससे रोब पैदा हो जाता है अल्लाह के दुश्मनों का। यहाँ पे मुराद कौन है? मुशरिकीन मक्का, वो तुम्हारे भी दुश्मन है और फिर इसके अलावा भी कई दुश्मन है। तो उन सब पे तुम्हारा ऐसा रोब हो जाएगा, वो डर के रहेंगे, वो तो मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कभी करेंगे। वमा तुनफिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ्फा इलैकुम, जो भी तुम खर्च करोगे कोई भी चीज फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला पूरा पूरा इसका तुम्हें बदला देगा। और अंतुम ला तुज़लमून, और तुम जुल्म नहीं किए जाओगे। ये खर्च कौन सा है? यहाँ पे खास तौर पे आप देखिएगा जो कुरान करीम में फी सबीलिल्लाह का लफ्ज आता है ना, तो वहां पे वो खर्च जो होता है वो नहीं है खर्च के मिस्कीनों पे, यतीमों पे, अस्पतालों को बनाने के लिए, यतीम खाने बनाने, इसके लिए खर्च करना नहीं है। वो खर्च करना खालिसतन अल्लाह के दीन की फलाह के लिए, उसकी मदद के लिए, उसके लिए खर्च करना है। जैसे जिहाद हो गया, जैसे दीन के और काम है, मदारिस हैं, या और दीनी कामों के लिए खर्च करना, जिसमें जिसमें दीन आगे फैले, दीन आगे बढ़े, दीन की मदद हो, उसमें लगाने को फी सबीलिल्लाह कहा गया। जिसको भी वो सूरह बकरा में भी उनसे वो सिट्टों से तशबीह दी गई है कि सात है और उसके ऊपर 100 दाने और उसके आगे वो, ये सारी तशबीहात वो उसकी बताई गई हैं जो फी सबीलिल्लाह खर्च है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब जो भी तुम खर्च करोगे इस रास्ते में, यानी चाहे आप मुजाहिदीन के ऊपर खर्च करें या और ऐसी जगहों के ऊपर खर्च करें कि उनके जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले हैं उनके घर वालों की देखभाल के लिए खर्च कर रहे हैं, या अपनी सलाहियतें तुम इस रास्ते में लगा रहे हो, कुछ भी तुम खर्च कर रहे हो, माल खर्च कर रहे हो, अपनी जानें खर्च कर रहे हो, या अपनी सलाहियतें खर्च कर रहे हो, या अपना इल्म खर्च कर रहे हो, तुम जो भी खर्च करोगे पूरा पूरा तुम्हें इसका बदला दिया जाएगा। ये ना समझना कि तुम्हारा कोई हक रख दिया जाएगा, तुम पर बिल्कुल जुल्म नहीं किया जाएगा। वह इन जना हो, और अगर वो मायल हों लिस्सिल्मी, ये सलामती के, यानी सुलह की तरफ मायल हो जाए। देखें जो तुम्हारा दुश्मन है अगर वो कहता है मुझसे सुलह कर लो, सुलह अक्सर दुश्मन कब कहता है कर लो, जिस वक्त के वो हार रहा होता है या उसकी कुव्वत टूट रही होती है, वो कमजोर हो रहा होता है, तो वो कहता है कि अब मुझे सुलह कर लेनी चाहिए। जब इन जो कोई ऊपर आ रहा होता है ना, जो जीत रहा होता है, वो नहीं कभी सुलह की तरफ आता। तो सुभान अल्लाह, ये भी देख लें इस्लाम की, यानी आप कुरान पढ़ते हैं ना, अल्लाह अकबर, इंसान का दिल बोलता है कि ये कितना सच्चा दीन है, ये कितना फेयर दीन है। अरे ये पूरी दुनिया आज इन असूलों को भूल चुकी है। ये मैंने आप जो को खयानत का जो बताया, अल्लाह अकबर, तुमने इस तरह से नहीं करना। फेयर मुस्लिम जो होता है, मोमिन जो होता है, वो एक चेहरे वाला होता है, वो कितना अमन पसंद होता है। इसीलिए इसको रिलीजन ऑफ पीस कहा गया। क्यों? इसलिए कि अगर वो सुलह करना चाहे, इन जना हो, वो मायल हो सुलह की तरफ, तुम्हें नहीं कहा जा रहा, वो यानी अगर वो सुलह करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि या तो वो मतलब अब उनके अंदर कोई जोर नहीं रहा, तो अब वो कह रहे हैं कि हमसे सुलह कर ली जाए, किस तरह किसी तरह हम यानी इस तरह से बच जाएं या कुछ है, तो वो ख्वाहिश करते हैं सुलह की, तो क्या है, फजनाह लहा, तुम भी मायल हो जाओ उनकी तरफ। अब ये ना करो कि अब तो इनका जोर टूट रहा है, अच्छा अब सुलह करने आए, अब तो हम इनको मार के रहेंगे। नहीं, वो कमजोर अगर हो रहे हैं उस सूरत में भी, अगर वो तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो तुम सुलह कर लो। ऐसे दुश्मन को तुमने ये नहीं करना है, बस खत्म ही करके रखना है। इन्नहु हुवस समी अल अलीम, अल्लाह सुनने वाला है और वो जानता है, वो राज भी जानता है दिलों के, कौन किस लिए सुलह कर रहा है। जब वो कमजोर हो रहा है उस सूरत में वो आगे हाथ बढ़ा रहा है, तो ऐसे दुश्मन को भी कोई बात नहीं, तुम सुलह कर लो। क्या अल्लाह, जैसे सुलह हुदैबिया में हुआ था,
اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ بھائی صلح ٹھیک ہے تیبیہ کا معاہدہ کرتے ہیں تو مسلمان اس پہ آمادہ ہو گئے، حالانکہ اس کی شکیں کتنی ان فیئر تھیں، مسلمانوں کے لیے برابری کے اس کے اوپر نہیں تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صلح پسند ہوتا ہے. اگر وہ ہتھیار پھینک دیں، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، تم بھی پھینک دو، تم کہو کہ ٹھیک ہے، وہی بات ہے. یہ نہیں کہ تم یہ سوچو اب تو چانس ملا ہے، اب ان کو ختم کر کے چھوڑیں. تو قرآن بھی کہتا ہے نا الصلح خیر، صلح اچھی چیز ہے. اب صلح چاہے کسی معاملے میں بھی ہو، اب جنگ کے میدان میں بھی یہ حال ہے تو گھریلو حالات میں کیا ہے، پھر گھر میں بھی اگر لڑائی ہو جائے، دوسرا بندہ چاہتا ہے صلح کر لے، صلح کر لو، صلح میں بہتری ہوتی ہے. کیونکہ اسلام کا مقصد کوئی جنگیں کرنا تھوڑی ہے، اسلام کا مقصد ہے دنیا میں اللہ کا پیغام کو عام کرنا. اور اللہ کا پیغام کب پھیل سکتا ہے، جنگ کے زمانے میں یا امن کے زمانے میں؟ امن کے زمانے. تو مومن کا مقصد جنگ نہیں ہے، اس کی تو جنگ بھی اللہ ہی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے. کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو تبھی ہوتی ہے. تو دیکھیں پہلے جو تیاری کرنے کا بھی حکم دیا، تو تیاری کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا استعمال کرو اس کو. سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ تیاری رکھنی ضروری ہے، استعمال کرنا ضروری نہیں، دفاع پہ خرچ کرنا ضروری ہے. اب بھی کیا کہا، جب کوئی صلح کرنا چاہے تم بھی صلح کر لو، کوئی آتا ہے آپ کی طرف اور اس میں کیا، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فوراً ایسے وقت میں کیا خیال آتا ہے انسان کو، یہ ٹریپ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ ابھی ہمیں صلح کا کہہ رہے ہیں اور پھر پیچھے جا کے اور تیاری کر کے، کیونکہ اب تو یہ ہارنے لگے ہیں. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ اب صلح کر لیں اور اس کے بعد واپس جائیں گے اور تیاری کر کے ہمارے پر حملہ کریں گے. نہیں، تم اس وقت پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ مومن کا کام کیا ہے، ظاہر پہ معاملہ کرنا. تم یہ نہ کہو نہیں اوپر سے صلح کریں، اندر سے دیکھو یہ ایسے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ اندر سے وہ کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ظاہر پہ معاملہ کرو، جو ظاہر ہے نا دوسرے کا اس کے اوپر. آپ کا نہ ہماری اتنی پاور ہے، نہ ہمیں یہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دوسروں کا یہ سوچیں کہ یہ اندر سے کیا سوچ رہا ہے، اس کی اندر سے نیت کیا ہے، یہ نہیں. ظاہر میں جو وہ اگر کہہ رہا ہے صلح کر لو، تم صلح کر لو اور بھروسہ اللہ پہ کرو. اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے نا. سبحان اللہ، کتنی فیئر ڈیلنگز ہیں اور کتنا امن ہے اور کتنی خوبصورت میسج ہے اس دین کا. لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا دین تو جنگ میں بھی یہ حکم دیتا ہے. جنگ میں بھی کسی نے کہہ دیا آئی گیو اپ، اپنے اس نے سفید جھنڈا کڑا کر دیا، بس میں نے نہیں اور لڑنا، تو تم اب شیر بن کے اس کے اوپر نہ جھپٹو. نہیں، تم اب تمہارا کام کیا ہے، تم مان لو اس کی بات، ٹھیک ہے تم بھی صلح کر لو. ہاں وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ چاہیں کہ وہ دھوکہ دیں تجھ کو، یعنی کیسے، انہوں نے اوپر سے صلح کر لی ہے اور اندر سے ان کا مقصد کیا ہے، دھوکہ دینا، فریب دینا کہ ہم جا کے اور تیاری کر کے اب ان کو مزہ چکھاتے ہیں، ابھی تو ہم گر رہے ہیں، ہمارے پاس اور نہیں ہے، ہم جائیں گے اور پھر سے زور لے اپنا جمع کر کے پھر واپس آئیں گے. تو تم نہیں گھبراؤ، پھر بھی تم صلح کر لو. پھر کیا ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تجھ کو کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر اللہ کافی ہے، پھر دشمن آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ دے کے آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. باقی عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری تدبیر کو بھی دیکھیں، حالات کو بھی دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ وعدہ ہے کہ آپ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے. تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس کے بھروسے کے اوپر صلح کرو، اللہ تمہیں دھوکے سے بچا لے گا. یہ کیا کہا جا رہا ہے، زمین پہ جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان سے پریشان ہونے کی بجائے اللہ کا حکم مانو اور آسمان والے پر بھروسہ کرو. کیسے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے نا. جو چیزیں لوگ کر رہے ہیں، جو سازشیں، جو پلاننگ، جو، اس سے مت گھبراؤ. نظر تمہاری اللہ کے اوپر ہونی چاہیے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری تائید کی ساتھ اپنی مدد کے. اپنی بھی مدد بھیجی، کیسے اپنی مدد بھیجی؟ بنصرہ، کیسے اپنی مدد بھیجی اللہ تعالیٰ نے بدر میں؟ فرشتوں کے ذریعے. وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے. مومنوں کے ذریعے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی بھی دیے، ایسے صحابہ دیے، ایسے مخلص لوگ دیے جن سے آپ کی مدد فرمائی. اللہ نے ان کو بھی تو آپ کو دے دیا، کیونکہ مخلص ساتھی ہونا کسی مشن میں بہت ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جان نثار صحابہ دیے جنہوں نے یہ کہا کہ ہے یا رسول اللہ، آپ ہمیں کہیں گے نا سمندر میں بھی کود جاؤ، تو ہم آپ کے پیچھے اس میں بھی کود جائیں گے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کچھ، اور ہم آپ سے ان کی طرح نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تم موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو. ہم ویسے نہیں کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی دیے. پھر دیکھ لیں کیسے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی ان کے ذریعے اسلام کی، کہ اس سے پہلے کبھی کعبہ میں کھلم کھلا مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ مسلمان ہوئے. اللہ نے ان کے ذریعے کیسی مدد فرمائی، یہ مسلمان پھر کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے، ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا. تو اور یہ مدد، بعض علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے نا کہ اللہ نے آپ کی مدد کی، اپنے تائید کی، آپ کو سپورٹ کیا اپنی مدد کے ذریعے بھی اور ان ایمان والوں کے ذریعے بھی. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی جو بھی آپ کے مشن میں مدد کرے گا، اس دین کو پھیلانے میں مدد کرے گا، وہ ان مومنین میں ہی ہے. اور ان مومنین کے لیے بھی کتنا بڑا آنر ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ یہ فرمایا کہ یہ ایسے پیارے لوگ، اے نبی، میں نے آپ کو دیے ہیں، تو ان کی تعریف ہی ہے نا. وہ بعد والے بھی جو کام کریں گے تو وہ بھی ایک مدد ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ایسے لوگ دیے، ان لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے تو کتنی ہمارے لیے عزت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی مقام کی بات ہے کہ اگر ان میں نام آ جائے. کہیں چھوٹا سا نام اینڈ میں ہی آ جائے لیکن ہمارا نام لکھا ہوا آ جائے، یا ہم بھی وہ ایمان والے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. آپ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دین کی، آپ کے مشن کی مدد. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں. کن کے؟ یہ جن کی بات رہی ہے، مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. کیسے الفت ڈالی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ انصار جو تھے، اوس اور خزرج، یہ دو قبائل تھے نا مدینہ میں رہتے تھے، انصار مدینہ جن کو کہتے ہیں، ان کے درمیان 120 ایئرس تک جنگ بعاث ہوئی تھی. جنگ ان دونوں کے درمیان 120 ایئرس تک لڑی گئی تھی، اور اس میں ان کی کئی نسلیں مر کھپ گئی تھیں. ان کے جو بڑے بڑے تھے نا وہ تو مر گئے تھے. اب جب اسلام آیا اس کے بعد اللہ نے ایسی ان کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. جو کٹے ہوئے تھے آپس میں، کیسے ان کے دل جڑ گئے. اللہ کی مدد سے یہ ہوتا ہے. ایسے جڑے ہوئے دلوں والے مومنوں سے اے نبی آپ کی مدد کرائی، یہ مطلب ہے. کیونکہ اگر کٹھے پھٹے دل ہوں گے، کوئی فلاں قبیلے سے، فلاں رنگ سے، فلاں جھنڈے تلے، فلاں زبان بولنے والے، تو اسلام کی مدد تو نہیں ہو سکتی. یہ اسلام کی مدد تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل جڑے ہوں آپس میں، جو ایک ٹیم بن کے کریں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی، ایسے مومن آپ کو دیے جن کے درمیان آپس میں محبت تھی. اگر ان کے درمیان آپس میں محبت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کام کرتے رہتے کہ کبھی اس کو منا رہے ہیں، کبھی اس کی لڑائی ختم کرا رہے ہیں، تو اس مشن کا کیا مدد ہوتی؟ یہ اسلام کی مدد کیسے کر سکتے؟ اور یہ تو اتنے زیادہ ایک دوسرے کے وہ تھے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جوڑے کیسے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، دل جوڑنا بھی اللہ کا کام ہے. الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، اللہ نے ڈالی ہے نا. یہ کوئی چیز بھی
جوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ دلوں کو جوڑنا ہے. اسی لیے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. زمین میں کیا کیا, جتنے خزانے, سونا, چاندی, جتنا کچھ بھی آپ خرچ کر دیتے نا, ما الفت بین قلوبہم, آپ نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں محبت. ولکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ نے الفت ڈالی ہے ان کے درمیان. اے نبی, یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ ان کے درمیان الفت ڈال دی, آپ نہیں ڈال سکتے تھے. یعنی کوئی انسان, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا تو کوئی اور انسان کیسے ڈال سکتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں, جب بھی کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں نا کہ اس طرح ہے, شوہر کی طرف سے کوئی مطلب بے اتنائی ہے, وہ فلاں نہیں پوچھتا, فلاں ایسے کرتا ہے, یا بچے ایسے کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ جو الفت, یہ محبت ڈالنا ہے نا, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ کسی کے درمیان محبت ڈال دے, کوئی دو دلوں کو ملا دے, ایک دل کے اندر دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے. یہ اللہ کی طاقت ہے. پوری دنیا آپ خرچ کر دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پوری دنیا آپ خرچ کر دیں, اس کے خزانے خرچ کر دیں, تب بھی نہیں یہ پا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے یہ کہ دل جوڑ جائیں آپس میں, آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہو جائے, اتحاد اور اتفاق ہو جائے ایک ٹیم میں, سارے خزانے بھی خالی ہو جائیں, تب بھی یہ ایسے نہیں مل سکتی. یہ اتنی قیمتی ہے, کیونکہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے نا, وہ بے غرض ہوتی ہے. اس میں صرف اللہ کی بڑائی مقصود ہوتی ہے. میں اور میری ذات اور میں اور میں اور میں, یہ پیچھے چلا جاتا ہے. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, پھر میں نے یہ مشورہ دیا, پھر میں نے فلاں کام کیا. جب تک یہ میں ختم نہیں ہوتی نا, الفت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ دل نا اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے, پڑھا تھا نا ہم نے, یہ دل اللہ کے بس میں ہے, جدھر چاہے ان کو موڑ دے. تو فوراً دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے رشتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر آپس میں الفت پیدا فرما دے, ہمارے دل آپس میں جوڑ دے. اور دین کے معاملے میں جن کے ساتھ آپ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ مل کے آپ کہتے ہیں ہم نے دین کے لیے کام کر رہے ہیں, دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے تو دل اگر جڑے نہ ہونا, کوئی کام نہیں ہو پا سکتا. اس کام سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے, چاہے وہ ایک مسجد میں ہو رہا ہے کام, چاہے ایک ادارے میں ہو رہا ہے کام, چاہے یہ کلاس کا کام ہے, چاہے کسی جگہ پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, ہم یہ چیز کر رہے ہیں, اگر دل جڑے ہوئے نہیں ہیں آپس کے اندر, وہ کام نہیں کبھی بھی برکت پا سکتا. یہ یار, ان دلوں کی گلو کون سی ہے جس سے یہ جڑتے ہیں؟ گلو کیا ہے؟ یہ دین ہے, اس دین کی وجہ سے دل جڑتے ہیں, یہ قرآن ہے. آپ دیکھیں مہاجرین کو کیسے انصار نے سینے سے لگا لیا, کیا وہ ان کے کوئی رشتے دار تھے, دوست تھے, جاننے والے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے, کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا. کسی نے اپنے کھیت دے دیے, کسی نے اپنا گھر کا آدھا حصہ دے دیا. جب بنو نذیر کی زمین جو تھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انصاریوں کے سوا باقی ساری زمین مہاجروں کو دے دی تھی. تو انصار نے ہنسی خوشی اس فیصلے کو تسلیم کر دیا. انہوں نے کچھ نہیں آگے سے بولا, لو اب ان کو دے دیا, ان کو ہی کیوں. ان کی اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف فرمائی سورہ حشر میں. اور جب بحرین فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کے فرمایا کہ میں اس کو انصار کی جاگیروں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہیں آپ دے دیتے, اس وقت تک ہمیں یہ منظور نہیں ہے. ہم آج کیا کہتے ہیں, ان کو کیوں دیا, ہمیں کیوں نہیں دیا, یا ہمیں دیا تو ان کو بھی کیوں دے دیا ساتھ, ان کو تو پہلے بھی ملا ہوا. وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہمیں دے رہے نا, ہمیں منظور نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو نہ دے دیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ چیز کیا تھی ان کے اندر جو ان کو ایسے جوڑے ہوئے تھے. اور اسی لیے اسلام کی بھی جو خدمت ہوئی اس کے بعد, وہ اسی وجہ سے ہوئی نا کہ آپس میں وہ ایک تھے, ٹھیک ہے, یہ پچھلی آیت میں بھی دشمن سے مقابلے کی جو بات ہوئی ہے اس میں ایک تو اللہ کی مدد ہے اور دوسرے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق, ٹیم ورک کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنی ذات سے چاہتے ہیں نا کہ دین کو کوئی فائدہ ہو, تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی, لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کر کے آگے بڑھنا ہوگا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا, سارے سب سے پوچھ لو, ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہو جائے, اتحاد اور اتفاق, مسلمان کیوں نہیں ملتے, ہائے سارے مسلم ملک ایک ہو جائیں تو کیا, کتنا ہم کہتے ہیں نا, مگر اتفاق کا معنی نہیں ہم سمجھتے. ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ میری بات مان جائیں تو تب اتفاق اتحاد ہو جائے گا, اور دوسرا بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری بات مان لیں تو تب اتفاق ہو جائے گا. بس یہ میری بات نہیں نا مانتے, اب یہ بات میری مان جائیں تو دیکھو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر, یعنی آپ دوسرے کو چاہتے ہیں کہ وہ میری بات مانے تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اتفاق, تب تو قیامت تک اتفاق نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہتا ہے, نہ اس کی مانو نہ اس کی مانو, تیسرے کی بات مان لو. اور تیسرا کون ہے؟ جس کے فیصلے میں کوئی غلطی کبھی ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ اللہ کی ذات ہے. سب مل کے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو. جب سارے ایک ہی رسی کو پکڑے ہوں گے تو اتفاق اور اتحاد ہی ہوگا نا, خود بخود ہو جائے گا, تفرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے میں نہ پڑو, تفرقہ تمہاری قوت کو تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر, آج دل پھٹے ہوئے ہیں. یقین کریں یہ غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اوپر اوپر سے تمہیں ایک نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ غیر مسلم تھوڑی, یہ تو ہم آئینے میں اپنی ہی تصویر دیکھ رہے ہیں, اصل میں ہم ایسے ہیں, ان کی تو نہیں بات ہو رہی, یہ تو ہم ہیں. کیونکہ جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسے سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ والے کے ساتھ میں بات بھی نہیں کرتی, اور دل ہمارے پھٹے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ایک مسجد میں ہوتے ہوئے اور مسجد سے باہر تو ہر ایک سے ہی نفرت ہے, وہ فلاں فرقے کا, وہ فلاں فرقے کا, وہ فلاں زبان بولنے والا, وہ فلاں زبان بولنے والا. اللہ اکبر, اس ملک کے اندر تمام نیشنلٹیز کے لوگ رہتے ہیں. آپ مال چلے جائیں, آپ باہر گھومیں, آپ کو ہر رنگ اور نسل کے لوگ نظر آئیں گے, مگر سب امن و امان سے رہ رہے ہیں. کیوں؟ قانون کا خوف ہے ان کو. ان کو کیا چیز جوڑتی ہے؟ قانون, ملک کا قانون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی بڑی چیز کی وجہ سے ساتھ جوڑا, اور وہ کیا ہے؟ اس کا دین, کہ تمہارا دین ایک ہے, تمہارا کلمہ ایک ہے, تمہارا رب ایک ہے, تمہارا قرآن ایک ہے, تمہارا رسول ایک ہے. مگر ہم پھر بھی نہ جوڑے, ان کو انسانوں کے قانون نے جوڑ دیا. نفرتیں ان کے بھی دلوں کے اندر ہیں لیکن ان کو کالے سے نفرت, اس سے نفرت, گورے کالے کو گورے سے, مگر وہ مل کے کیوں رہتے ہیں؟ اس قانون کی وجہ سے. ہمیں اللہ کے قانون نے اور اس کے کلمے نے ایک نہیں کیا, ہم سب کے دل پھٹے ہوئے ہیں. ایون یہاں تک کہ زبانوں کا فرق, ملکوں کا فرق, یعنی زبان زیادہ اہم ہو گئی دین سے بھی, ملک زیادہ اہم ہو گئے دین سے, رنگ زیادہ اہم ہو گئے دین سے, برادریاں اور فرقے دین سے بھی اوپر چلے گئے. اسلام کا نام نہیں ہے کہ اسلام ہمیں جوڑے, ہمیں تو اور چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بنائی ہوئی ہیں, ایک جن کی بیسس پہ ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ آپس میں دل پھٹ جائیں. یہ ہم نے پڑھا بھی ہے قرآن کریم میں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ کی, اور دلوں کا جڑنا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یجعل لهم الرحمن ودا, جو ایمان اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں محبت اور مودت پیدا کر دیتا ہے. تو جب نہیں ہے محبت اور مودت تو سمجھ لیں کہ کہاں پہ کمی ہے. ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہوگی تو خود ہی اتفاق اور اتحاد ہوگا, جب ایک رسی کو تھام لوگے تو خود ہی اتفاق اور اتحاد ہوگا. اللہ اکبر. ابن عباس فرماتے ہیں رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، احسان کی بھی ناشکری کر دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے دل ملا دیے جاتے ہیں تو ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. اور اسی وجہ سے ہمارے دین میں یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مل کے اسے مصافحہ کرتا ہے، ہینڈ شیک کرتا ہے، تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا گو وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی ترغیب دلائی گئی کہ ایک دوسرے سے ملیں تو یہ آپس میں مصافحہ کریں تاکہ ان کے دل جڑیں، اتنا اس چیز کو، تاکہ ہمیں یہ شوق ہو کہ چلو اس طرح میرے گناہ جھڑ جائیں گے تو مصافہ ہو. اگر مصافہ کر کے بھی اگر دل الگ ہوں تو، دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں ہوں تو. اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جب ایک دوسرے سے ملے نا، مصافہ ضرور کریں، ضرور مصافہ کریں. چاہے آپ گلے ملنا وہ الگ بات ہے، لیکن مصافہ کرنے سے دیکھیں کتنی بڑی آپ کو خیر مل سکتی ہے. تو فرما دیا کہ آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر دیتے، آپ کے بس میں نہیں تھا ان کے دل میں لانا. واقعی آپ کتنی بھی ملی نغمے گا لیں، آپ کتنے بھی میڈیا پہ وہ کر لیں اشتہار اور وہ کریں اور کریں، لیکن آپ دل نہیں ملا سکتے. اللہ ہے جو دلوں کے اندر ڈالے گا محبت. تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو آپس کے اندر جوڑ دے. یہ ایک مسنون دعا بھی ہے. اور قرآن کریم سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، احسان کو یاد کرو. سمجھ آ گئی؟ احسان کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل ملا دیے اور اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے لیکن اس نے تمہیں بچا لیا. یعنی دشمنی سے جب دل مل جاتے ہیں نا، پہلے دشمن تھے اس کے بعد دل مل گئے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. تو اس نے اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو لیکن اگر ہم ابھی تک دشمن ہیں اور ابھی تک ہمارے دل نہیں ملے، تو اس کا مطلب تمہارے ایمان میں کچھ کمی ہے، کچھ خرابی ہے. وہاں پہ فکس کرو، فکس کرو اس چیز کو، اس لیے نہیں دل مل رہے. تمہارا جو گلو ہے نا، بانڈنگ ہے، وہ بانڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ گلو ہی صحیح نہیں ہے. اگر تمہارا ایمان صحیح ہوتا، اسلام تو ہے، مسلمان تو ہیں ہم، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو دل جڑے ہوئے ہوتے، دل ایمان سے جڑتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے آپس میں دل جوڑ دے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر دل جڑے ہوں گے تو تبھی ظاہر ہے دشمن کو بھی ہیبت ہوگی. آج دل ہی جڑے نہیں ہوئے تو دشمن بھی کو کیا ہیبت کھائے گا؟ یہ تو سارے کٹے پھٹے ہیں. ملکوں کی سطح پہ دیکھ لو، لوگوں کی سطح پہ دیکھ لو. انتہائی دکھ ہوتا ہے جب کہ مسلمان کو دیکھ کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو بس اپنا قبیلہ، اپنا لسانیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ کس طرح لوگ آپس میں پھٹے ہوئے. انہو عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، اس کا غلبہ دلوں پہ بھی ہے. اور یاد رکھیں، ہم اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم بس دین کی خدمت کریں گے، ہم قرآن کا کام کریں، ہم اللہ کے دین کا کام کریں، ہم فلاں کام کریں، لیکن اگر دل پھٹے میں، یاد رکھیں ایمان میں کوئی مسئلہ ہے، پھر ابھی تک ایمان صحیح اندر داخل نہیں ہوا، پھر یہ باتیں ہیں، پھر یہ اپنی انا ہے صرف. کیونکہ اگر واقعی اللہ کے دین غرض ہوتا نا، کہ ہاں مقصد اللہ کے دین کی بلندی ہے، تو پھر ہمارے دل نہ پھٹے ہوتے. اور سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھ جائے گی نا، وہ یہی الفت اور محبت ہے، یہی باہمی تعلقات ہیں. یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو تیرا اتباع کریں مومنوں میں سے وہ تیرے لیے کافی ہیں. آپ کے لیے کافی ہیں آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوفزدہ نہ ہو. یہ آیت بھی غزوہ بدر کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ اپنی کم تعداد دیکھ کے یا اپنی بے سر و سامانی دیکھ کے اور یا مقابل جو اپوننٹ ہے اس کی بھاری تعداد دیکھ کے مرعوب ہو جائیں. تو فرما دیا گیا نہیں، اللہ کافی ہے آپ کو اور ایمان والے، یہ آپ کے ساتھی ہیں. دوسرا ایک دیکھیں، اس سے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ وہ مومن جو خالص نیت رکھتے ہو نا، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، جیسے 313 تھے بدر میں، وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہے ایک بیکار کی بھیڑ سے جس میں نہ آپس میں کوئی محبت ہو نہ جذبہ ہو ایک دوسرے کی. دیکھیں آج ہمارے مسلمان کس چیز میں مشہور ہیں، پتہ ہے آپ کو، سب کو پتا یہ بات، لیگ پولنگ میں. کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، تو کئی لوگوں نے ایسے لطیفے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ تو دوسرا بھی نہ کہیں فائدہ پا سکے، اس کی بھی ٹانگ کھینچ لو، نہ دوسرے کا احساس ہے اور نہ ہی کوئی آپس میں محبت. تو ایسی بھیڑ سے جو چند ایک بہتر ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اس کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. جنگ بدر کا بھی یہی سبق ہے، تھوڑے ہیں لیکن ایمان دیکھو کیسا ہے.